اس کے رسول بھی باطل ہے، اس کا دین بھی، اس کے رسول بھی، اور جس دل میں اہل بیت کی الفت بہم نہیں، اور خاکی یہی یزید کا یوم حساب ہے، خاکی یہی یزید کا یوم حساب ہے، اصغر کا مسکرانا قیامت سے کم نہیں۔ ہمیں جناب حجۃ الاسلام جناب مولانا اختر باد صاحب سے ملتمس ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں، باواز بلند روح سے استقبال کی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، صلوات اللہ متقبل۔ ایک دفعہ پھر بات پا
لیجیے،
گزارش ہے کہ آج جو مفہوم میرے ذہن میں ہے، اور یہ تقریباً جو مجل کا تقیمہ سمجھ لیجیے، ان کا ایک نتیجہ جو عرض کروں گا، اس کی وضاحت کے لیے کچھ تھوڑا سا سابقہ مضمون جو ہے مفہوم اس کا تکرار کر دیتا ہوں، تاکہ پڑھے لکھے حضرات اور دوسرے حضرات کے لیے یہ ہے تو تھوڑا سا مشکل، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت ہو جائے، عام فہم ہو جائے۔ ہاں، تو اصل میں ان مجالس میں دو ہی تو فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری مجالس ایک قسم کا چلتا پھرتا درس ہے۔ ایک درس ہوتا ہے مستقل کہ جو مدارس میں ہوتا ہے، اور ایک ہے چلتا پھرتا درس کہ جن لوگوں کو وہاں توفیق نہیں ہوتی، وہ انہی مجالس سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی عقائد کے لحاظ سے اور اعمال کے لحاظ سے درست کر سکیں۔ اور گرچہ آپ کو شاید یہ زیادہ اچھا معلوم نہ ہو، وہاں تو ہم عام بحث بھی کرتے ہیں جہاں مخلوط مجمع ہو، کہ دوسرے حضرات بھی آئے ہیں اور ہمارے حضرات بھی ہیں، تو وہاں تو ہم کچھ عمومی عقائد بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ دوسروں تک ہمارے نظریات احسن طریقے سے پہنچ سکے۔ لیکن جہاں مجمع ہی خالص ہو, جہاں ہیں ہی سارے ماننے والے, تو ان کے لیے ٹھیک ہے, سونے پہ سہاگا تو ہوگا عقائد کا اور فضائل کا بیان کرنا, لیکن ان کے لیے مفید یہی ہے کہ انہیں بتلایا جائے کہ آپ نے ان کے ماننے کے بعد زندگی میں کیا کرنا ہے, ہم نے زندگی کیسے سدھارنی ہے. ہمیں اپنے مجمع میں تو وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. اور حضرات, آپ کو شاید یہ علم نہ ہو, کافی مدت ہم ایران وغیرہ بھی رہے ہیں, ایران کی مجالس میں آپ یہ جو ہمارے یہاں موضوعات ہوتے ہیں نا پاکستان میں, یہ وہاں ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اس واسطے کہ اکثریت کیا سارے ہی تقریباً اثناشری ہوتے ہیں, تو وہاں مضامین آپ کتابیں اگر مواعظ کی پڑھیں, کتابیں جو لکھی گئی ہیں, اس میں آپ کو صرف اخلاقیات پہ بحث ملے گی. آپ پہ قیامت پہ اخلاقیات پہ جتنے ہیں رضائل ہیں وہ بتلائیں گے, جو حسنات ہیں نفس انسانی کے لیے ان پہ بحث کریں گے. بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم بھی ہیں, خطیب بھی ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہیں, آغا محمد تقی فلسفی بڑے مشہور خطیب ہیں. میرے خیال میں آج شاید ان کی عمر 90 کے قریب کہیں زیادہ ہی ہوگی. تو ان کی کتابیں جتنی چھپی ہوئی ہیں وہ ساری ان کی مجالس ہیں, ممبر ہیں, کہ جو وہ ماہ رمضان میں اور محرم میں بیان کرتے تھے, ان کو انہوں نے ٹیپ سے لوگوں نے کتابی شکل دیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں تو صرف محرم میں مجالس ہوتی ہیں, شاید یہاں آپ کے یہاں الحمدللہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے, لیکن ایران میں تو پورا ماہ رمضان جو ہے نا وہاں پر مجالس اور ممبر ہوتا ہے مختلف جہاں جہاں ہیں. تو مثلا ان کی ایک کتاب ہے معاد میں, معاد یعنی قیامت, 3 جلدیں ہیں اس کی, اور ہر جلد میں میرے خیال میں 10 تقریریں ہیں ان کی, تو 30 تقریریں ہیں. اصل میں وہ ایک پورا ماہ رمضان انہوں نے معاد پہ گفتگو کی, اس میں سوائے اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. البتہ معاد کو انہوں نے آج کی سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کیا اور روایات کے لحاظ سے بھی تطبیق, کیونکہ وہ اس علم موجودہ جو ہے اس کے بھی وہ ماہر انسان ہیں. اسی طرح سے مثلا ان کی ایک ممبر پورا بچپن پہ ہے, جسے کودک کہا جاتا ہے فارسی میں, پوری کتاب ہے چھپی ہوئی کودک کے نام, بچپنے پہ, کہ بچے کا نطفہ, رحم کی حالت, رحم کے بعد بلوغ تک, مختلف ادوار جو ہیں طبی لحاظ سے بھی, سائنسی لحاظ سے بھی, اور پھر روایات جو نقل کی ہیں تو ثابت کیا ہے کہ موجودہ طب جو ہے یہ اس کی تائید کرتی ہے. یعنی گویا ائمہ علیہ السلام نے آج جو کچھ فرمایا ہے وہ عین ہے اسی کے جو آج کی ڈاکٹر بھی کہتی ہے. اور ایک پورا کا پورا عشرہ, اب وہ محرم کا تھا یا ماہ رمضان کا, انہوں نے جوان پہ گفتگو کی ہے. اس کتاب کا نام بھی جوان ہے, چھپی ہوئی ہے فارسی میں, اگر آپ دیکھیں جوان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں, کتنے عالم سے گزرتا ہے, اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. ہاں, جس میں تعبیر کیا ہے کہ جوانی کا کنٹرول کرنا ایک سمندر کی لہروں کے کنٹرول سے بھی زیادہ مشکل ہے, ایک ایسے جذبات ہوتے ہیں. تو جوان پہ ہے, ایک ان کی پوری تقریر بڑھاپے پہ ہے. تو آدمی کی 3 ہی تو حالتیں ہوتی ہیں, بچپنا, جوانی اور بڑھاپا. اسے اس کا نام کتاب کا انہوں نے پیر رکھا, کودک, جوان, پیر, یہ تین جلدوں میں ضخیم کتاب ہے اور بہت رائج ہوئی ہے. تو بچپنے میں ہم لوگ کہتے ہیں, اصل میں چونکہ ہمارا اکثریت کا, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے, اکثریت ہماری جو ہے نا, انہوں نے ساری امید مذہب کی اسی ممبر پہ لگا رکھی ہے کہ جو ممبر پہ بیان ہوگا نا وہی سنیں گے. خود مطالعے کا شوق نہیں ہے کہ کتاب بینی ہو, کتاب دیکھیں اور اپنے مذہب کے مثلا اصول و عقائد وغیرہ کو. بہت کم لوگ ہیں, اب کچھ تھوڑا سا جذبہ جوانوں میں پیدا ہوا ہے اور تھوڑی سی کتابیں بھی اردو زبان میں ترجمہ اس موضوعات پہ ہوئی ہیں, ورنہ پہلے جتنی اردو کی کتابیں ہیں وہی خلافت ہے اور امامت ہے, اسی پہ بحث ہوتی ہے, اسی کے متعلق ہمارے سابقہ علماء نے, ممبروں نے جو کہا ہے. لیکن اب کے مثلا وہی آپ کے تعلیمات دینی اسلامی کراچی کا جو ادارہ ہے, اس نے بڑی بڑی اچھی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اردو میں, فارسی کے. اب کچھ لوگوں میں یہ شعور ہے, جوانوں میں بالخصوص, آ کے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اسی کو میں ویسے بطور آپ کے گویا ایمان کے گویا زیادتی کے لیے عرض کروں گا کہ وہی پھر میرے ذہن میں رہتا ہے مغربی. میں مطالعہ عربی یا فارسی میں کرتا ہوں, اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہے ان دونوں زبانوں کی, تو ہاں میرے تلفظ بھی اکثر اصطلاحی وہی ہوتے ہیں جو انگریزی سے ذرا مختلف ہیں, کیونکہ فارسی میں تو جو ہے نا ٹے ہوتی نہیں ہے, اسے تے میں بدلیں گے, نیوٹن کو نیوٹن لکھیں گے, ٹائر کو ٹائر لکھتے ہیں. تو اس قسم کے بہرحال ایک وہی مغربی مفکر کہتا ہے کہ ایک قول ہے, میں نے شاید پچھلے سال یا کسی بیان کیا تھا, یا کیا بھی ہو تو سارے تو موجود نہیں تھے, اگر یاد تو کسی کے لیے یاد دہانی ہو جائے گی, کسی کے لیے فائدہ ہوتا ہے درس میں تو یہی ہوتا ہے. تو اس مغربی مفکر نے یہ لکھا ہے کہ ایک قول ہے امام جعفر صادق رہے تھا, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو عورت کو بچے کو بائیں جانب سلانا چاہیے, یہ اس کتاب میں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم تعجب کرتے تھے کیا فرق پڑتا ہے دائیں جانب سلائیں یا بائیں جانب سلائیں. تو امریکہ میں جو بچوں کے متعلق کالج ہے جو تحقیق کرتا ہے اور وہی تحقیق ان کی پورے عالم میں جاتی ہے, وہاں اس پہ تحقیق کی گئی کہ معمولی آدمی کہنے والا نہیں ہے کہ ایک سطحی بات کہہ رہا ہو. تو اس پہ تحقیق کی انہوں نے, تو مختلف بچوں کو انہوں نے کچھ کمرے دوسرے میں سلایا, کچھ میں اس میں سلایا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ بچہ 9 مہینے کم از کم 4 مہینے 10 دن کے بعد تو اس میں زندگی آ جاتی ہے, وہ ماں کے دائیں جانب دل کی حرکت سے مانوس ہوتا ہے. اگر وہ دائیں جانب سوئے گا تو وہ دل کی حرکت اس کے کان میں پڑے گی, وہ اطمینان سے سوئے گا, آرام سے سوئے گا, بخلاف جو دائیں جانب سوتا ہے وہ اتنا اطمینان سے. اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہے, یہ لوگ واقعاً اس قابل ہیں کہ آج دنیا پہ حکومت کریں, کیونکہ علمی لحاظ سے وہ اس وقت یہ مرد میدان ہیں. ہمارے مسلمان تو علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں ان کے, حالانکہ علم مسلمانوں نے دیا ہے اسے انہیں, ورنہ جہالت میں یہ تو ہم سے بھی بدتر تھے, لیکن یہ کہ ہم نے ان کو دے کے خود سو گئے ہیں, اور علم کی قدر تو ہمارے ہاں آئے نہیں آئے. ہمارے ہاں کیا سائنسدان کی وہی قدر ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے؟ آپ موجودہ دنیا کو ہی دیکھ لیں, انجینئر کی وہی قدر ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے, بلکہ بے قدری ہو گئی ہے ہمارے ہاں تو. جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو علم بک رہا ہے, یعنی جہالت آ رہی ہے آگے, عالم کو تو وہ نمبر ہی نہیں ملتے جو پڑھا لکھا طالب علم ہو, جس کا وہ مستحق ہے. فروخت ہو رہے ہیں نمبر, فروخت ہو رہے ہیں, ڈاکٹر آئیں گے تو جاہل آئیں گے, انجینئر آئیں گے تو جاہل آئیں گے, فنی لوگ آئیں گے. ہاں جس ملک میں علم بھی بکے اور عدالت بھی بکے خدا ہی حافظ ہے اس کا. پھر جی ہاں یہ لفافے وفافے کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے آپ نے دیکھا ہے نا. ہاں تو ہمارے ہاں یا لوٹے ہیں یا لفافے ہیں. ہاں کوئی چاندی واندی تو ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے تحقیق کی, دل کی حرکت کو ٹیپ کیا انہوں نے, اور وہ بچے جو تھے مثلا دو چار پانچ دس ان کے ساتھ رکھے, وہ اطمینان سے سوتے تھے. اور وہ دوسرے جہاں ٹیپ نہیں تھی وہ مسترے وہ روتے تھے. اور پھر انہوں نے نمو میں تحقیق کی, یہ بچے زیادہ بڑھتے ہیں جسمی لحاظ سے ان کے لحاظ سے کم ہیں. اب اگر یہ چیز اگر عام آدمی سنتا تو کہتا کیا فرق ہے, لیکن انہوں نے تحقیق کر کے تسلیم کیا کہ یہ شخص معمولی شخص نہیں ہے جو کہہ رہا ہے. اور پھر آگے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کیسے زندہ رہا. میرے بھائی حقیقت ہے, کہتا ہے کہ کسی فکر کوئی پارٹی کوئی نظریہ باقی رہتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے, یا اس کے پاس حکومت ہو یا اس کے پاس پیسہ ہو. یہ بہت سے نظریات پیسے پہ زندہ ہیں. پیسہ ہٹ جائے نا تو کبھی بھی وہ نظریہ باقی نہیں رہ سکتا. حکومت ہٹ جائے, آج کمیونسٹ کا یا پاچا ہو گیا, کیوں حکومت گئی تو نظریہ بھی ختم ہو گیا ہے. جہاں پیسہ نہیں ہے آج پیسہ دینا چھوڑ دیں یہ ساری فوجیں ختم ہو جائیں گی. میں نے لفظ فوج کا استعمال کیا جان کے. بھائی جس میں خود سپاہ گری کا شوق نہ ہو آپ اس کے لیے کیا سپاہ بنائیں گے. اور پھر خطرہ کس بات کا ہے ان کو, فوج تو ہمیشہ خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, تو کیا خطرہ ہے جس کے لیے ہم فوجیں یا سپاہی بنائیں. بہرحال ہاں تو عرض یہ ہے کہ علم, معاف کیجیے گا, جس ملک میں علم کی قدر ہوئی ہے نا آج وہی ملک پورے جہان کے شیعوں کا راہبر کہلاتا ہے. کوئی ایران میں کوئی شاخ نہیں لگی ہوئی ہے, یا وہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہوں ایسی بات نہیں ہے, یا عراق میں یا بحرین میں یا لبنان میں, ہمارے جہاں شیعہ مراکز ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء جو مذہب کے بانی ہیں اور جنہوں نے مذہب کو زندہ رکھا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس ملک کے لوگوں نے علم کی قدر کی ہے. ظاہراً صفوی خاندان کا واقعہ ہے یا یہ قاچاری خاندان کا واقعہ ہے اصفہان میں, مجھے یاد آتا ہے بڑی مدت سے پڑھا تھا میں نے. بہرحال اجمال مجھے یاد ہے کہ ایک بادشاہ آیا وہاں ایک بہت بڑے عالم دین کو ملنے, اور وہ زمانہ تھا جب کہ ہمارے مدارس سے دینی خالی ہو چکے تھے, کوئی نہیں پڑھتا تھا, تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے. حالانکہ اصفہان ایک زمانے میں مرکز علم رہا ہے, آپ کو پتا ہونا, جب تو بعد میں بنا ہے نا, یہ تو شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے سے اصفہان شیراز یہ ہمارے مرکز علم رہے ہیں, اور جہاں مجلسی علیہ رحمہ کے ہاں جو اصفہان میں. تو وہ آیا تو بادشاہ نے خواہش کی, اور یہ ہمارے علماء کی سیرت میں رہا ہے اور روایت بھی یہی ہے کہ علماء حق کی پہچان یہی ہے کہ اگر علماء کے دروازے پہ شاہ اور امرا آئیں تو سمجھو حق کا عالم, اور اگر یہ شاہوں کے دروازے پہ پھیرے لگائے اور امرا کے دروازے پہ تو اس میں کچھ نقص ہے. تو ہمارے علماء کی یہی شان رہی ہے, میں نے خود بھی دیکھا ہے آخری دور میں نجف اشرف میں, یہ شاہ فیصل انقلاب سے پہلے جو تھا ماموں اس کا ولی عہد کا، یہ جب آتا تھا تو بڑے بڑے علماء کے گھر میں خود جاتا تھا، کاشف الوداع یا سیدہ الحسن مرحوم اصفہان یا اور بڑے بڑے علماء، علماء کبھی نہیں جاتے ان کے. تو بہرحال اصفہان میں وہ عالم کے پاس آیا خواہش کی کہ آپ کو کوئی ضرورت کوئی چیز، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک ضرورت ہے، وہ یہ کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور تم میری لگام پکڑ کے، لگام جسے فارسی میں لجام بھی کہتے ہیں، لجام پکڑ کے یہاں سے 2 میل کا کتنا فاصلہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں تک بازار میں سے لے کے چلو. اس نے یہ چیز اپنے لیے سبکی نہ سمجھی کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ایک عالم ہے. تو وہ سوار ہوئے اور اسے لے کے وہ گیا اس مدرسے تک. اب سارا بازار دیکھ رہا ہے، عالم کی اتنی قدر ہے کہ بادشاہ اس کی لگام گھوڑے کی پکڑے. دوسرے دن جب دیکھا تو مدرسے بھرے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنے لڑکے کو پڑھانے کے لیے آ رہا تھا. آپ کیوں کالج میں بھیجتے ہیں، کیوں یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں؟ اس واسطے کہ اس کی آج قدر ہے. اور کیوں نہیں عربی میں جاتے لوگ، خصوصاً ہمارے ملک میں؟ وجہ یہ کہ اس کی قدر نہیں ہے. عمومی قدر تو صرف 2 چیزوں کی ہے. ہمارے پنجاب میں، میں آپ کو دوسری جگہ کو نہیں جانتا جہاں زیادہ میرا واسطہ ہے، ہمارے پنجاب میں یا سر کی قدر ہے یا نقطوں کی قدر ہے، جملے بازی کی قدر ہے. کہ مثلا گاندھی کی ٹوپی سے پوچھو، نہرو کی دھوتی سے پوچھو، اس قسم کے جملے بندی ہو تو اس کی قدر ہے، اس کے پیسے دیں گے. لیکن جہاں ہم کہیں کہ روح کی بیماری کا علاج یہ ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کوئی، ہم نہیں آئے جاہل مطلق. سر اچھی ہے، محرم میں لاکھ لاکھ روپیہ لیتے ہیں، جتنا معلومات مذہبی ہیں. کوئی معلومات مذہبی نہیں ہے، اس کے وضو تک ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا ایک جگہ وہاں پر، معاف کیجئے گا وہ ذہن جو مطلب ہے تھوڑا سا وہ بھی عرض کر دوں گا. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس شعبے میں کسی کو نوکر رکھا جائے اور وہ اس شعبے کا ماہر نہ ہو. کوئی کالج، کوئی ہائی سکول، کوئی یونیورسٹی ریاضی میں رکھیں گے تو ریاضی کا ماہر، سائنس میں رکھیں گے تو سائنس کا ماہر، چینی ہے کیمی ہے، جو جتنے ماہر ہیں اس کو رکھیں گے. میں نے کہا صرف ہماری شیعہ یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں جتنا جاہل ہو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہیں مذہب بھی تم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو لہذا کون پھر ہمارے، حتیٰ اب کیا کہیں، وبا ہم میں بھی آ گئی ہے کہ ہمارے مولوی پڑھ کے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہاں تو گیر بدلو تو لوگ پیسے دیتے ہیں. ایک گیر ہے آواز کا، ہاں اس کو پھر اوپر لے جائیں، پھر تیسرا گیر بدلے نا ٹاپ کا لگائیں گے اس پہ پیسے دیتے ہیں. تو اب ہمارے قمی علماء نے بھی یہی شروع کر دیا ہے، ان کا پیسے تو دیتے ہیں اس کے، تو ہم کیوں نہ بدلے، ورنہ تو بھوکھا رہیں گے. ہمارے پاس روٹی نہیں ہوگی. ہمارے مذہب میں یہ نہیں پوچھا جاتا ممبر پہ آنے کا بھئی کس یونیورسٹی کے فارغ ہو، کہاں تم نے تحصیل علم کیا ہے. لہذا ایسے ایسے غلط واقعات ممبر پہ آ گئے ہیں کہ جس کو آج ہم رد بھی نہیں کر سکتے. کہیں تو ہمیں کافر کہیں گے، کہیں گے یہ تو دشمن اہل بیت ہیں. اور پھر اقتصادی مسئلہ ہے، جن کی مارکیٹ ہو وہ مارکیٹ کو خراب کرتا ہوتا دیکھیں تو وہ اسی دوسرے کو تہمت دیں گے تاکہ ہماری مارکیٹ باقی رہ جائے. جتنے لوگ جہالت میں رہیں گے، کیا وجہ ہے میں آپ کو صحیح بتلاتا ہوں، اب اسی طرف آ گیا ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک ممبر کا فائدہ ہے، یہ جانتے ہوں گے میں 33 سال سے وزیر آباد بھی پڑھ رہا ہوں، اور سیالکوٹ میں بھی. وزیر آباد میں جو کراتے ہیں وہ مستری کہلاتے ہیں, مستری عبداللہ کا خاندان ہے وہاں. ان کے ہاں 3 دن جلسہ ہوتا تھا مستریوں کا. نظام آباد ساتھ ہے, آج بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں بابو صاحبو کیا ہوتا ہے, رتی میں ہوتا ہے, کتنے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, ان کے ہاں بھی ہوتا تھا. میں ایک بالکل اب بھی تقریر کرنا میں نہیں جانتا, فنی میں مولوی نہیں ہوں, تقریری میں درسی ہوں, درس میں ڈالتا ہوں اپنے ذہن کو, ورنہ فنی کا کام یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ
گاڑی ہے جی 11353, اس نے باہر گاڑیوں کا راستہ روکا ہوا, بڑا مہربانی جس کی بھی ہو جاتی ہے ہٹا لے. 11353 گاڑی جس کی بھی ہے, انہوں نے گاڑی کا راستہ روکا ہوا دوسری گاڑیوں کا, بڑا مہربانی باہر جا کے ہٹا دیں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. تو بھائی صاحب تھوڑا سا عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ کڑوی دوا بھی نہ ہو. جی ہاں, تو میں پہلے, اب مجھے یاد نہیں 62 میں یا 64 میں ممتاز حسین جعفری مرحوم خدا غریب رحمت کرے, پڑھا لکھا آدمی تھا, بہرحال اس نے مجھے بلا لیا محرم پڑھنے کے لیے. شاید 20-25-30 آدمی مشکل سے ہمیں سننے والے ہوں گے. ہم پڑھ رہے تھے اور حقیقت کہہ رہا ہوں, اور آج تک وہی قدر مجھے جو ہے نا مجبور کر رہی ہے. 5ویں مجلس تھی یا 4تھی مجلس مجھے یاد نہیں ہے. وہ بیٹھا ہے, اپنے بھائیوں کو بلایا, کہنے لگا دیکھیے ہم کوئی رسمی عزادار نہیں ہیں جن کے جلوس نکلتے ہوں یا ان کے پرمٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں, وہ تو ہیں نہیں, ہم تو عزاداری کرتے ہیں عقیدت کے ماتحت. اگلی مجلس تب ہوگی جب تم مشترکہ کاروبار تھا, تم سارے اجازت دو کہ ہم خمس دیں گے. اگر خمس نہیں دینا ہے نا تم نے, تو مولوی صاحب آئے میں اس کی خدمت کر دوں گا, مجلس نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہتا ہوں بڑا کمال کا تھا, بہرحال اس کے ذہن میں مطلب بیٹھ گیا کہ خمس بھی ہمارے واجبات میں سے ہے, جہاں اور واجبات ہیں یہ بھی ہے. تو ان بھائیوں نے کہا, بڑا وہی تھا کہ جیسے آپ کی مرضی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اس نے بیٹھ کے, اب یہ بھی پورا یاد نہیں ہے کہ اس کے تقریباً 50,000 روپیہ, اب 64-65 کی بات یاد رکھیے, اس کا سہم امام نکلا تھا, اب 1,00,000 روپیہ بن گیا نا پورا, آدھا سہم سادات اور آدھا. تو گویا اس وقت ان کی 5,00,000 کی جائیداد کی پرافٹ تھا. اب انہوں نے خمس نکال کے مجھے دے دیا. میں نے کہا جناب یہ آپ رکھیے, انشاءاللہ محرم کے بعد پھر میں آپ کو بتلاؤں گا. محرم پڑھ کے میں چلا گیا. میں نے کہا پھر آؤں گا میں کسی وقت, آپ کو یہ آپ کے پاس امانت رہے. پھر ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد, آپ یقین مانیں اب بھی جا کے دیکھیے گا, اگر کوئی وزیر آباد کا بیٹھا ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا, اگر اس کی کافی عمر ہو 30-32 سال پہلے. میں اسے لے گیا وہاں شہر کی مسجد میں, شیعہ مسجد, بہت پرانی مسجد. آپ یقین مانیں کہ اس میں کتوں کی کثافت پڑی, کوئی رابط نہیں نماز کے. میں نے کہا یہ 50,000 روپیہ ہے, آپ اس مسجد کو آباد کریں, امام اس پہ راضی. وہ مسجد اب تو دوبارہ گرا کے بنا دی گئی ہے, وہاں امام با مکان بنے. پہلے مولانا ظفر عباس رہے جو علاویر وغیرہ میں ہیں, اور یہ 12-13 سال رہے, اور اس کے بعد حافظ سپتین مرحوم جو تازہ فوت ہوئے ہیں, انہوں نے مدرسہ بنایا اپنے پیسے سے, 1,00,000 کی جائیداد دی ہے. تو دیکھیے عرض یہ ہے کہ اگر اس طرز پہ مجلس پڑھیں سارے, تو کتنی ہماری اقتصادی زندگی سدھر سکتی ہے, کوئی فقیر رہ سکتا ہے ہمارے شیعوں میں. اور پھر اہل علم کی اگر ہو قدر, تو پھر سارے یہی کام کریں گے. اب کچھ ہمارے مخالف نے ہمیں کچھ دوسری طرف لگایا ہے, اور میں نے 10 سال پہلے کہا تھا وہاں کے مولویوں, تمہیں ایک دن وہی تقریر کرنی پڑے گی جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ یہ جذباتی تقریریں نہیں ہوں گی. آپ کثرت میں رہتے ہیں, وہ جب بیدار ہوں گے تو تمہیں پھر اخلاقیات کی باتیں करनी पड़ेंगी। और आज मजबूर हैं वो जिनका काम ही सिवाय हिट के नहीं चलता था, हाँ, और उसी पे शिया उछलते थे, हाँ उसी पे आज। तो अर्थ यही है कि जब तक इल्म की कदर नहीं होगी हमारा मुल्क भी तरक्की इल्मी नहीं कर सकता है। ईरान इनकलाब ले, हर कोई कह रहा है आगा खुमैनी आगा खुमैनी अल्लाह मकाम, हाँ जी इनकलाब कर दिया, यूं ही कर दिया। आगा खुमैनी की बात अफगानिस्तान में क्यों नहीं मानी गई, वहां भी तो कहा था ना, इराक में क्यों नहीं मानी गई, वहां भी तो कहा था, ईरान ने क्यों माना है? इस वास्ते कि ईरान सही तर्ज पे जानता है कि मुज्तहिद का क्या मनसब होता है। फौजें छावनी छोड़ रही हैं, कौन से मुल्क में ऐसा हुआ है आज तक? उन्हें पता है कि इमाम जमान के नायब का हुक्म है, तो वो छोड़ के। और फिर कितने मालदार थे आप जाके देखें, मुझे याद आता है मैं कुम में था तो शाह ईरान ने कहा था, जैसे ये नहीं कह रहे कि मौलवियों को सियासत में दाखिल नहीं देना चाहिए, हमारे यहां हो रहा है ना आजकल अखबार में, बल्कि ये अपनी मस्जिद में बैठ के अल्लाह हू करें, सियासत इनके बाप की वरासत है, यही करेंगे। ये अफवाही नाजिल हुई है कि सियासत करें बेदीन, ला मजहब, लोटे लिफाफे लोटने वाले, ये हकूमत करें और मौलवी तस्बीह लेके तो मस्जिद में बैठे रहें। यही बयान ही शाह ईरान ने भी कहा था आगा को कि आप मदरसे बनाएं, दर्स पढ़ाएं, जितनी खिदमत आप कहेंगे मैं आपको करूंगा, आप हमारे काम में मुदाखलत न करें। मुझे याद है मैं उस वक्त वहीं था, तो आगा ने ये कहा था कि आपको जितने पैसे की जरूरत है वो मुझसे ले लें, जाके पेरिस में आराम से बैठें, आपको हुकूमत करने का कोई हक हासिल। वो किस एतमाद पे कह रहे थे, कोई कारखाने थे उसके? और हकीकत यह कि मैंने सुना था, मैंने ये यकीन है, उसी वक्त आगा ने बैंक में अकाउंट खोल दिया था और लोग उन्हें पैसा देना शुरू कर दिया था कि अगर कितने करोड़ मांगता है, कितने अरब मांगता है तो हम दे देंगे। वहां इनकलाब आया है जहां पर इल्म की कदर है। हमारे यहां कभी इन मौलवी हमारे पाकिस्तान में तो इनकलाब नहीं ला सकते, क्योंकि हम तो हैं किल्लत में, कसरत में जो है ना, उन मौलवियों का किरदार उतना नहीं है। एक मामूली ओहदे के पीछे सारा कुछ भूल गए और आज उसी के साथ लगे हुए हैं। हाँ, एक को कहा जी हम आपके साथ नहीं लगते क्योंकि आपने सूद नहीं बंद किया। हम मैं पूछता हूं उन्हीं से कि जिसके साथ लगे हो उसने सूद बंद कर दिया है? सिर्फ यह कि उसने कोई मनसब नहीं दिया था, इसने वजारत खारजा का एक मनसब दे दिया है। तो बड़े बड़े मुफ्ती साहबान भी वहां लगे हैं। जब तक दीन पे अमल नहीं करेगा, इस्तिग़ना नहीं करेगा, नहीं आ सकता है। बहरहाल जो फरमाइएगा, ये तो मेरी थी जज्बाती बातें, पता नहीं अगले साल जिंदा हैं नहीं है। भाइयों, मेरे भाइयों, जवानों, इल्म की कदर करो, खुद इल्म सीखो। जरूरियात जिंदगी क्यामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, यकीन से मैं कहता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि खैबर किस सना में फतह हुआ था, ओहद बदर कब हुआ था, लेकिन ये पूछा जाएगा कि नमाज सही पढ़ी थी या नहीं पढ़ी। जो सवाल होना है उसका जवाब पहले मुहैया करो। ये तो फिर सोने पे सुहागा हैं, और अली अलैहिस्सलाम अगर खैबर ना उखाड़ते तो हम कब मानने वाले थे? तो बहरहाल अब उस रब्त को, आपका काफी वक्त मैंने ले लिया है सिर्फ जज्बा पैदा करने के। खुदारा जिस मजहब के नमाज और रोजे के 3000-4000 मसाइल हों, कहां मैं यहां तो शुक्र अदा करता हूं खुदा की कसम, खुदा उसे जिंदा सलामत रखे, मौलाना ज़ीशान हैदर को, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है मसाइल बतलाते हैं। हमारे यहां यानी मसाइल आते नहीं हैं, मजलिस में बयान नहीं होते तो कहां याद करेंगे? कोई मरकज है जहां से याद किया जाए? और मसाइल याद करो, वाजिबात जो हैं याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप अली वाले हैं, मैं बयान करूं खैबर तब भी आप अली वाले हैं
نہ بیان کروں تب بھی علی والے ہیں، میرے کہنے سے آپ علی والے نہیں بنے، آپ اپنے عقیدے سے امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کے قائل ہیں. اور امام سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ حضور ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے جنت نصیب کرے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جنت تو ہے ہی تمہاری، جنت یعنی ولایت آل محمد کے ماننے والوں کا دوسرا نام جنت ہے، جنت تو تمہاری فطرتاً خدا نے پیدا ہی تمہارے لیے نہیں، اس دور کے پہلے انبیاء کے اس انبیاء کے ماننے والے اس دور میں ہے ہی جنت شیان آل محمد کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ دعا نہ منگواؤ، جنت تو ہے ہی تمہاری، دعا یہ منگواؤ کہ جنت سے نکالے نہ جاؤ، ایسا کام نہ کرو کہ ریزرو شدہ مکان تمہیں کوئی نزدیک ہی نہ آنے دے. ہے ہی تمہارا، اگر تمہارے اعمال اگر اس طرح کے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں دور رہنا پڑے، اور میں حقیقتاً عرض کروں گا کہ آل محمد کی محبت اس دل میں رہتی ہے جس دل کی غذا پاک ہو، اور جس دل کی خوراک جو ہے نا وہ حلال ہی ہو. نجس غذا میں آل محمد کی محبت نہیں، حرام میں کبھی بھی محبت نہیں آتی ہے. امام علیہ السلام کا مفہوم یہی ہے، گھاس کھا لو حرام نہ کھاؤ، کیونکہ جانتے ہیں کہ گھاس کا اور حرام کا کیا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالی نے، میں نے جیسے عرض کیا تھا، ساری دنیا کو، یہ دنیا کمال والی ہے، یہاں کمال حاصل کرنا ہے، اور پورا عالم جتنا ہے آپ نگاہ کریں کمال کے لیے پیدا کیا گیا، اور تمام الاجزاء پیدا ہوا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا ان پورے عالم کا کمال اور تمام ان کا ذاتی نہیں ہے، ان کی فطرت میں ہے، آم کی گٹھلی میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ یہ آم بنائے گی، درخت بنائے گی، ایک گٹھلی درخت ایسا بنائے گی کہ لاکھوں آم اس سے پیدا ہوں گے، اور یہ اس کی ایک حد ہے معین، یہ وہاں تک جائے گی ہر شے. خود اسے بھی پتا نہیں ہے کہ میری یہ حد ہے یا یہ میرا کمال ہے، کسی حیوان کو پتا نہیں ہے، کسی نباتات کو پتا نہیں ہے، کسی آم وغیرہ جتنے ہیں ہیں تام پورے، کوئی نقص نہیں نکال سکتا، اور ہے بھی ہر ایک میں اس کے لحاظ سے کمال، کیونکہ کمالات ہیں مختلف، یہ کمال محدود ہیں، ایک اس کی حد ہے، اگرچہ ہمیں ابھی حد معلوم نہ ہو لیکن اللہ کے علم میں اس کی ایک حد موجود ہے کہ وہاں تک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. ہر شے ایک محدود حد میں ہے. یہ پورا عالم کمال کے لیے، یہ زمین، یہ سورج، یہ ساری چیزیں ہی کمال اشیاء کے لیے ہیں، یعنی ترقی. کمال یہ کہ یہ ترقی آخری درجے تک پہنچنا لفظ کمال نہ آتا ہو، جو انتہا ہے ہر شے کی اللہ تعالی نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ انتہا تک پہنچے گی، اس کے وسائل اسباب فراہم کیے جائیں تو وہ کامل ہو کے رہے گی. اور یہ پورا عالم میرے بزرگوں کامل ہے، تام ہے، اگر آپ سوچیں ہے کس کے لیے؟ اللہ نے شوق نہیں پورا کیا سورج کو خلق کر کے، زمین کو خلق کر کے، اللہ محتاج نہیں تھا، اللہ کو پتا تھا کہ میری ذات کی پہچان جس میں ہے وہ بڑا معزز ہے، جو مجھے پہچان لے وہ کتنی شخصیت بلند ہے. یہ سارا عالم اس کے لیے پیدا کیا ہے. آپ جا کے تحقیق کریں، پڑھے لکھیں، الحمدللہ معمولی نہیں ہے. پورے عالم کا نتیجہ کون ہے؟ زمین کا نتیجہ کون حاصل کرتا ہے؟ انسان. انسان کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی. سارے کا نتیجہ انسان ہے، اور اس پورے عالم کے نتائج یہیں رہ جائیں گے کیونکہ ان کی غرض اسی زمین تک ہے، اس سے آگے اس کی غرض نہیں ہے. پورا عالم تیرے لیے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالی نے جو خلق کیا ہے وہ نہیں پہچان سکتا کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا میرا خالق. زمین کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا نہ، چرندوں پرندوں کو کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف ذات انسان اور جنات ہیں، اس کو ہم چونکہ اکثر نہیں ملاتے، انسانی باتیں کرتے ہیں، ورنہ صرف دو ذاتیں ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں، کہ جس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ پہچان سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. اسی واسطے روایت میں آتا ہے خلقت الاشیاء کلھا لک، اے انسان میں نے ساری چیزیں تیرے لیے خلق کی. وخلقتک لنفسی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. جو چیز اپنی غرض میں استعمال نہ ہو وہ ظلم ہوتا ہے. جو چیز جس میں بنائی گئی ہے اسی میں استعمال کریں گے تو عادل ہوگا، اور اگر جس کے لیے بنائی گئی ہے اس میں استعمال نہ کریں تو ظلم ہوگا. اب میں کتنی مثالیں دوں، ہاں کار پر ظلم ہے کہ اسے بچے کھینچتے رہیں بازار میں، صرف یہی کام لیتے رہیں اسے، یہ اس کا ظلم ہے. وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ جس لیے بنائی گئی ہے اسی میں استعمال کریں گے تو عادل ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. آپ کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ظلم ہے غیر محل میں استعمال کرنا. ہاں آپ جناب ہوائی جہاز کو رکھ کے دیکھتے ہی رہیں بس، اور کوئی فائدہ نہیں ہے. گاڑیاں کھڑی رہیں، کوئی فائدہ نہیں لینا ہے. گھوڑے باندھے رہیں، ہاں حیوانات کو دیکھیں، یہ ظلم ہے. جس غرض کے لیے، فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اسی میں استعمال کریں گے تو عدالت ہوگی، انصاف ہوگا. اللہ کو، اللہ نے بندے کو بنایا اپنی معرفت کے لیے. اگر بندہ اس کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس بندے نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. یہ ظالم لنفسہ آتا ہے، ظلوم جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے کہ میں آیا کس لیے ہوں، ایک دو تقریروں میں تو آپ کو زحمت میں دوں گا، آخر میں ایک آدمی تھا بھی دوں گا، ممکن ہے زندہ رہ جاؤں تو پھر بلا لیجئے گا. بالکل ہی پتا کاٹ کے نہ جاؤں نا اپنا. میں خدا کی قسم، میں استغفر اللہ، کبھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے ہمدردی ہے. مجھے علی علیہ السلام کے ماننے والے اپنے بھائیوں سے ہمدردی ہے. جو میں جانتا ہوں وہ نہ پہچانوں تو یہ ظلم ہو جائے گا. آدمی نصیحت نہ کرے، مومن کی علامت یہی ہے، بھائی کی علامت یہی ہے، کہ بھائی وہ ہوتا ہے جو تیرے عیب بتلائے. وہ تیرا حقیقی بھائی ہے، جو تیرے عیب کو چھپائے اور نہ بتلائے وہ بھائی نہیں ہے. ہمیں یہ عیب ہے کہ ہم خدا کو ہی نہ پہچانے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا. اللہ ایک دن عرض کروں گا، یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچ لے. من عرف نفسہ یا عرف نفسہ، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، فقط عرفا یا عرف ربا، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. ہماری پہچان امکانی حد تک جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے. ہاں ہم کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں کمال کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہم ایک کمال تمام کے لحاظ سے تو ہم مجبور ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کل، جسمی لحاظ سے ہم مجبور ہیں. بچہ جوان بنے گا، جوان بوڑھا ہوگا، بوڑھا مرے گا، نہ مرنا ہمارے اختیار میں نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں. کم از کم پیدا ہونے کے وقت رو تو دیے تھے, مرنے کے وقت تو یہ بھی مہلت نہیں ملی کہ ہم رو بھی سکیں. دو چیزیں, دو حدیں ہماری غیر اختیاری ہیں, لیکن اس کے درمیان جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, ارادہ دیا ہے, قدرت دی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ حاصل کریں کہ ہم آئے کس لیے. رحم اللہ عمران, علم من عین وفی عین و الى عین, یہ امام علیہ السلام کا قول ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اس جوان پر, اس مرد پر, اس عورت, عمرہ کا لفظ ہے بولو, سب کو شامل ہے, اس پر رحمت نازل کرے جس کو یہ فکر ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں رہ رہا ہوں اور کہاں جانا ہے. یہی تین علم ہیں, اگر انسان کے پاس ہو جائیں تو یقیناً نجات. لیکن آدمی اگر اس میں ہی گم رہ جائے, کبھی فکر ہی نہ کرے, تو کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے, اور ذات الہی کمال کا آخری نقطہ ہے کہ جس کے بعد جتنے کمال ہیں اس نے پیدا کیا ہے, اس کے کمال کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. عالم ہے, علم اس کا کمال ہے, قادر ہے, حی ہے, یہ ساری صفات ثبوتیہ جتنی ہیں یہ اس ذات کے کمال ہیں. کمال اس کا ذاتی ہے, ہم جس کو ملتا ہے وہ اس کی دین ہے. البتہ اپنے نمائندوں کو با کمال پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے اور وہ جاہل ہوں نہیں ہو سکتا, خواہ وہ بچپن ہی کیوں نہ ہو. شاید یہ آیتیں اسی واسطے ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے خدا نہ سمجھنا. اب کہہ کے یہی تردید کیا کہ مجھے خدا نہ سمجھنا, انی عبداللہ آتانی الکتاب, مجھے دے دی ہے اللہ نے کتاب, دے گا نہیں, ماضی کا صیغہ ہے, مجھے دے چکا ہے اللہ کتاب. کہاں پڑی ہے وہ کتاب؟ کسی تاخچے میں رکھی ہے؟ نہیں, اس کی روح میں کتاب موجود ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنا چکا ہے, بنائے گا نہیں. عیسیٰ, ہاں, عیسائیوں کا نبی تو بنایا گیا ہے گہوارے میں, اور ہمارا نبی 40 سال کے بعد بنے. تو ہم پھر فخر نہیں کر سکتے, یہ افضل الرسول ہے. عیسائی کہہ سکتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے تمہارے نبی سے, تمہارے نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک کہ نبی ہوں بھی یا نہیں, اور تمہاری کتاب کہہ رہی ہے ہمارے نبی کے مطابق. انجیل نہیں کہہ رہی, تورات نہیں کہہ رہی, تمہاری کتاب کہتی ہے جناب عیسیٰ کے متعلق کہ میں نبی بنایا گیا ہوں گہوارے میں. تو کون افضل ہوگا؟ افضل تو یہی ہوگا کم از کم مسلمان رسول کی ناموس کو اتنے تو خطرے میں نہ ڈال کہ اسے 40 سال پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی بھی ہوں یا نہیں ہوں. ورقت ابن نوفل جانتا ہے کہ تو نبی ہے, خدیجہ الکبریٰ جانتی ہیں کہ تو نبی ہے. زملونی زملونی, وہ جب آئے نا پسینے سے شرابور, آ تو جناب خدیجہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ حالات دیکھے. انہوں نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو پھر نبی ہے. جناب خدیجہ کو بھی پتا ہے کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے, اور وہ اپنے خالہ زاد کے پاس گئی, یا چچا خالہ زاد ہے ظاہرا, ورقت ابن نوفل وہ اہل کتاب تھا, تو اس سے بھی پوچھا. اس نے کہا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو نبی ہے. ان دو کو تو پتا ہے جو نبی نہیں ہے, نبی کی علامتیں جانتے ہیں, اور جو خود نبی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو کمال ذاتی ہم نے حاصل نہیں کرنا, ہمارا کمال قصبی ہے. ذاتی کمال یا ذات الہی کا یا ان کے نمائندوں کا ہے جنہیں وہ کمال دیتا ہے, انہیں خلق ہی با کمال کرتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بھی کہا ہے, آپ سنیں گے, میں کبھی قائل نہیں ہوں ان روایات کا کہ پہلے کون ایمان لایا. یہ بحث ہے پہلے کون لائے, وہ کہتے ہیں جی وہ عورتوں میں فلان لائے اور بزرگوں میں وہ لائے. میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو لائے ہیں. ہمارے علی کو اس شخص میں نہ لے جاؤ, اس واسطے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو فقہ ہی اگر معلوم ہو, مطہرات میں سے آپ جانتے ہیں ایک مطہر اسلام لانا ہے. کیا آپ پڑھیں گے کتاب میں کہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں نا دوسروں کو, ایک اس میں اسلام ہے. کافر کے کفر کو اسلام پاک کرتا ہے. ہاں تو جو پاک کے قابل تھے انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہی لائے ہیں, جو ہے ہی پیدا پاک. جی ہاں, کب کفر, کب کفر آیا تھا تاکہ یہ اسلام سے پاک ہوں. یہ مطہرات میں آئے, آپ جا کے پڑھیں 11 چیزیں جو مطہرات میں ہیں. ایک اسلام ہے, اسلام کافر بیٹھا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, جسم نجس ہے. ہمارت ہاتھ تارو ہو سے لگ جائے نجس, کپڑے اس کے تاروں ہمارا ہاتھ لگ جائے نجس, وہ جو نجاس ہاتھ کے حکام ہیں. ادھر اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ پاک ہو گیا, اب جسم پاک ہو گیا, کپڑے وہی ہیں, جسم وہی ہے, تار نہیں ہے. اب وہ جو نجاست کفر تھی نا, اسلام نے اسے ختم کر دیا ہے اور وہ ہو گیا ہے پاک. تو لہذا وہی مورد بحث قرار پائیں گے جنہیں کفر تھا اور پاک ہونے کی ضرورت تھی جنہیں, لہذا جنہیں پاک ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پیغمبر علیہ السلام کب پاک ہوئے؟ آخر وہ بھی تو تھے, نبی تو تھے. آپ حضرت علی کو رہنے دیجئے علیہ الصلوۃ والسلام کو, پیغمبر بھی تو پاک تھے. کب پاک ہوئے؟ جب اپنا کلمہ پڑھا تب پاک ہوئے. اس واسطے کہ اس کا کمال اللہ تعالی نے نبوت مانے ہی پاک کا ہے. نبوت کوئی اور شاید نہیں, امامت یعنی پاک. ہاں یہ پاک ہیں, تو لہذا ایمان وہی لائے ہوں گے جن ایمان یا اسلام جن کے پاس نہیں ہوگا. ان کا کمال ذاتی ہے. کیا یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے جو ہمیں بہت کم ہے. ائمہ علیہ السلام نمائندے ہیں, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, خدا کے وکیل ہیں, خدا کے ترجمان ہیں. اللہ نے انہیں کمال جتنا ان کی امکانی حد تھی, جتنی ان کی ضرورت تھی اتنا کمال دیا. علم جتنا انہیں عالم کے لیے ضرورت تھا دیا, اپنے جتنا نہیں دیا. اس واضح کہ اپنے جتنا ہو جائے تو پھر دوسرا خدا ہو جائے گا, کیونکہ علم عین ذات الہی ہے. آپ نہیں کہتے صفات ثبوتی عین ذات ہے. جب علم عین ذات ہو گیا, دو عالم جن کا علم عین ذات برابر ہوں تو شریک ہو جاتا ہے نا. لیکن جتنا اسے ضرورت ہے اپنے زمانے میں, علم دیا ہے, قدرت بھی دی ہے, حیات بھی دی ہے. تو بہرحال ہم نے کمال کسبن حاصل کرنا, یعنی جیسے آپ روٹی کما کے حاصل کر رہے ہیں. گھر میں رازق تو اللہ ہی ہے نا, تو گھر میں بیٹھ جائیے, تسبیح لے لیجئے, یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو, لاکھ دفعہ پڑھیں گے دوسرے دن مر جائیں گے بھوکے. اس نے کہا رازق میں ہوں, رزق کے اسباب میں نے بنائے ہیں, جاؤ اسے حاصل کرو. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں, اللہ نے اسباب بنائے ہیں. میں نے تمہیں کمال تک پہنچانا ہے, کمال کے میں نے اسباب بنائے ہیں, وہ تم جا کے خود حاصل کرو. کمال کو معلوم کرو, کمال کے اسباب کو معلوم کرو. کمال تمہیں وہاں ملے گا جہاں کوئی نقص نہیں ہوگا. اس کے دروازے سے تو کمال ملے گا جو خود ہی کہہ رہا ہو کہ سیدھا ہوں تو پیچھے آنا, تیرا ہو جاؤں تو میرے پیچھے نہ آنا. اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں با کمال ہوں یا نہیں ہوں. اس کی اطاعت سے آپ کو کب کمال ملے گا؟ کمال اس سے ملے گا جو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. کسی زندگی کے کسی شعبے میں مجھ میں نقص نہیں ہے. با کمال بننا ہے تو کمال پہچان. کمال وہ ہے کہ جو ذاتن کمال رکھتا ہو. پھر جب وہ پہچان لے گا تو پھر جو چیز کہے پھر اس پر عمل کر, پھر تجھ میں بھی کمال آنا شروع ہو جائے گا. پھر تو بلال بلال نہیں رہے گا, پھر ویسے کرنی نہیں رہے گا. ابو ذر نہیں تھا جب اس نے پہچان لیا اور اس پر. اور میں آپ کو بتاؤں, کمال سے انسان کو لذت حاصل ہوتی. اگر انسان میں کمال ہو جائے نا, ہاں, تو ان سے انسان لذت حاصل کرتا ہے, روح انسان کی خوش ہوتی ہے. اور یہ پھر اپنے مراتب ہیں معرفت کے. اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہے نا, ہاں, تو پھر اپنے آپ کو یوسف ثانی سمجھنے لگ جاتا ہے, لذت حاصل کرتا ہے. ہاں, اپنے چہرے کو دیکھ کے. کیوں؟ اس واسطے کہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں, حسین ہوں, میرے نقش اچھے ہیں. یہ کمال ہے, اس سے محبت ہے. اور اس کی وجہ سے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اپنی اولاد کو اپنا کمال سمجھتا ہے. اپنے مکان سے محبت کرتا ہے, اس واسطے کہ وہ اپنے مکان کو اپنا کمال سمجھتا ہے. اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, اپنی خاک سے محبت کرتا ہے. تو کمال سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے. آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا نام آ جائے تو آپ نعرہ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک با کمال شخصیت آئی, آپ نے لذت کا اظہار نعرے کے ذریعے سے کیا. اس سے آپ نے اظہار کیا یہاں کہ لذت حاصل ہوتی ہے. اگر انسان کو پتا چل جائے کہ کمال حقیقی حقیقت میں ان کے دروازے سے اس ذات تک پہنچنا ہے, تو پھر اللہ سے محبت ہو جائے. افسوس یہ ہے, میں بھی آپ میں داخل ہوں, ہم نے اللہ کو ڈراؤنی چیز لوگوں کے سامنے بتلایا ہے. ہمیشہ ہم نے یہی بتلایا ہے کہ اللہ بس جہنم تیار کیے بیٹھے ہوئے, قبر میں تو یوں نچیڑے گا, تو ہماری روح کو یوں قبض کرے گا, صراط پہ یوں جاؤں گے. اتنا ڈرایا ہے ہم نے کہ اللہ کے کمالات سے ماننے والوں کو بھی محبت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں محبت کے مظاہر زیادہ ہیں. ہاں, آپ زمین کو دیکھیں تو کتنی بہترین زمین بنائی ہے. اگر نعمتوں کو دیکھیں تو کتنی بہترین نعمتیں بنائی ہیں. یہی, اب وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے, یہی وجہ ہے کہ آیت میں آپ دیکھیں تو کتنا فرق ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. دیکھیے, ایک چیز ہے, ایک نعمت ہے, ایک دین ہے. اللہ نے نعمت کو لفظ تمام سے ذکر کیا ہے کہ میں نے نعمتیں جتنی دی ہیں تمام ہیں, ان میں کوئی نقص نہیں ہے. دین کو تمام سے تعبیر نہیں کیا ہے, کمال سے تعبیر کیا ہے کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا ہے. دین تو تمام ہو چکا تھا. پیغمبر علیہ السلام جو دین لائے تھے, فرض کر لیجیے جتنے احکام, وہ تو پورے تمہیں دیے جا چکے تھے, لیکن دین کا کمال ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ وہ دین تم نے کس سے لینا ہے؟ وہ کمال آج پورا ہوا ہے. اگر اس کی ولایت کو مانو گے تو دین کامل تمہیں ملے گا. دین تام خواہ ہو یا نہ ہو, آج کامل ہوا ہے. اللہ نے دین کو کمال سے تعبیر کیا اور نعمتوں کو تمام سے تعبیر کیا. میرے بزرگواروں, اللہ سے جس کو محبت ہو جائے, اور ہونی چاہیے, کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. بے مانگے ہمیں آنکھیں دی, بے مانگے ہمیں نعمتیں دی, بے مانگے ماں کی محبت دی, باپ کی محبت دی, عشیرے کی محبت دی, اور میں عرض کروں گا بے مانگے ائمہ کی محبت ہمیں عنایت فرمائے. جتنی محبت ہم سے امام وقت کرتے ہیں ہر دور کے, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کتنی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا مظاہرہ تھا کربلا میں. اپنے محبوب جسے محبت کرتے تھے اسے لے کے آئے. کیوں؟ اس واسطے کہ آج اگر قربان ہو جائیں گے تو پھر یہ ایسے درجات تک پہنچ جائیں گے جو محبوب کے لیے انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور آپ جا کے دیکھیے کربلا کی زمین میں امام حسین علیہ السلام نے آخری اپنے لمحات میں کہ جس لمحات میں حتی لوگ متحیر تھے کہ آیا امام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں, ایک آدمی امام شناس تھا, اس نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا وفات, تو اپنے گھوڑوں کو خیمے کی طرف دوڑا دو, زندہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا. جب امام نے گھوڑوں کی ٹاپیں دور ہوتی دیکھی اور خیمے کی طرف, تو میں نے بعض کتابوں میں دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے اوپر بلند کیا اور کہتا ہے اشکی آؤ ابھی تک میں زندہ ہوں, میری زندگی میں خیام کی طرف نہ جاؤ. اس لمحات میں حضرت کے اشعار ہیں موجود, ترکت الخلق کلن فی ہواکا, ماں فرماتے ہیں ساری مخلوق کو میں نے چھوڑ دیا ہے اے اللہ تیری محبت میں, ترکت الخلق کلن فی ہواکا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ عَرَاكَ, اپنے بچوں کو یتیم کر کے جا رہا ہوں لِكَيْ عَرَاكَ تاکہ تیری مجھے ملاقات ہو جائے. یہ محبت کا مظاہرہ ایک دن میں عرض کروں گا, امام پر حق تھا ایسا کام کرنا. اگر میں نے کسی دن حقوق کی بات کی تو اَيْتَمْتُ الْعَيَالَ, کیا عیال میں سب آ جاتے ہیں؟ آپ کہہ دیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں جا دے رہا ہوں, ساری مستورات کو دے رہا ہوں تاکہ ایسے تجھے دیکھ لوں. یہ سارے جتنے کربلا میں جمع تھے اگر دیکھنا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی یہی شخصیتیں تھیں. یہ محبت کے محبوب کے دیدار کے قائل لوگ وہاں تھے. اگر بچہ ہے تو دوڑتا ہوا میدان کی طرف جا رہا ہے, بچے کو کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی؟ اور امام صاحب نے بھی دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا ہے, تلوار لٹکائے ہوئے میدان کی طرف دوڑ رہا ہے اور شعر ایسا پڑتا ہے کہ آج کا بڑا فلسفی بھی وہ معرفت بیان نہیں کر سکتا. کہتا یہ ہے امیری حسین و نعم الامیر, کہتا ہے میرا امام حسین ہے اور بہترین امام ہے دنیا کا. امام علیہ السلام نے روکا, کہا اس بچے کو واپس لے آؤں کیونکہ اس کا والد شہید ہو چکا تھا, کہ اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا درد ہی کافی ہے, انہیں لے آئے. کہتے بیٹا تجھ پر کوئی جہاد تو نہیں ہے؟ ہاں تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا, شاید تیری ماں راضی نہ ہو. وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا کس تلوار کس نے بنائی ہے؟ اگر ماں راضی نہ ہوتی وہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی کہ آج قربان ہو جاتا یہ بہت اپنے طیب پر تاکہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. یہ مفاد ہے, یہ بچوں کی حالت ہے, عورتوں کی حالت ہے. کوفے کا سفر حبیب کر رہا ہے کس لیے؟ یہ سارے محب خدا تھے جو اکٹھے تھے, اور امام علیہ السلام نے بھی ان کا امتحان لیا تھا اور فرمایا تھا عاشورہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ, ہمیں تو خالص سونا چاہیے. حسین کے صحابیوں میں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ منافق ہے, جتنے تھے سارے کے سارے مخلص, جس نے جانا ہے چلے جاؤ. اور جب بیٹھے رہے نا, کوئی کہتا ہے 70 دفعہ مار دیا جائے نہیں جاؤں گا, کوئی کہتا ہے 1000 دفعہ مار دیا جائے نہیں جاؤں گا. حضرت نے یہ بھی فرمایا اگر جانا ہے بنی ہاشم تم بھی چلے جاؤ جس نے جانا ہے, لیکن یہ خیال کرنا ذرا زینب و کلثوم کو بھی ساتھ لے جائے. ان لوگوں کا میرے ساتھ واسطہ ہے. عباس علیہ السلام بولتے ہیں مولا کہاں جائے آپ کو چھوڑ کے, سارے محب جمع ہیں. امام علیہ السلام نے آخری وقت میں پھر یہ فرمایا, یہ یاد رکھو دھوکے میں نہ رہو, یہ الفاظ میرے مفہوم ہے یہی, حضرت نے فرمایا دھوکے میں نہ رہو, کل جو مرد رہے گا مارا جائے گا. اور جو عورت رہے گی وہ قید ہو جائے گی. اس وقت جناب قاسم نے سوال کیا تھا, کہا مولا کیا میں نہیں مارا جاؤں گا؟ امام نے اس کا امتحان لیا, کیف الموت عندک, مجھے یہ بتلا موت تیرے نزدیک کیسے ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں اعلی من العسل, کہ شہد سے بھی میٹھی ہے. حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا, تصور پھیرا ہے. حضرت نے فرمایا تو ہی نہیں میرا اصغر بھی مارا جائے گا. جناب قاسم میں فوراً خیال پیدا ہوا, کہنے کے کیا مولا یہ خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ کیونکہ اصغر تو ششما ہے, ماں کی گود میں ہے, یہ وہاں آ جائیں گے؟ امام فرماتے بیٹا نہیں, میں پانی مانگنے جاؤں گا اور یہ شہید ہو جائیں گے. اس وقت حضرت نے فرمایا کہ جو مرد رہے گا مارا جائے گا, جو عورت رہے گی قید ہو جائے گی. ہم بنی ہاشم گویا حضرت فرمایا شریف زادہ تھا, فاطمہ کا دودھ پیا ہوا تھا. کہتا ہے دھوکے میں نہ رہو, جس کی عورتیں ساتھ ہیں جاؤ دور چھوڑو, یہاں سے لے جاؤ تاکہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہم حسین کی وجہ سے قید ہو گئے. میں نے دیکھا ہے امام علی سبطین نے بھی لکھا ہے بنی اسد کا ایک جوان ہے, اس کا نام بھی علی ہے, وہ اس کے ساتھ بیوی موجود تھی. وہ اپنے خیمے میں جاتا ہے, کہتا ہے بیوی کو اٹھ, کہتے کیوں؟ کہا کہ مولا نے یہی فرمایا ہے, چل میں تجھے بنی اسد کے ہاتھ چھوڑ دوں. لکھا یہی ہے کہ اس عورت نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مارے اور کہا مان سفتا, تو نے انصاف نہیں کیا, لینا قید ہو جائے, ام کلثوم قید ہو جائے اور ہم رہ جائیں, جہاں آل رسول ہوگی وہاں ہم بھی. جزاکم اللہ تعالی خدا و محمد و آل محمد کا. ہم بہت گناہگار ہیں, اس مجلس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں اپنی معرفت عنایت فرما, امام زمان کی معرفت عنایت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار مہیا فرما, جو پریشان حال ہیں انہیں اطمینان بخش. خدایا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما, ہمارے ممالک اسلامی کو خصوصا ہماری مملکت کو کفار کے شر سے محفوظ رکھ, علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ, حقیقی وارث اسلام امام زمان کا جلد ظہور فرما, تمام شہداء مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتح.
ہم نے دو خواتین بہت سب بیمار ہیں, ہاسپٹل میں داخل ہیں. مولا سے دعا کریں کہ آج کی رات کا واسطہ, بیمار کربلا کا واسطہ, ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا. اور جو مومنین آج کراچی میں شہید ہوئے ہیں ان کی روح کے لیے ایک متوفر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.